ہم عام طور پر جتنی بھی غذائیں استعمال کرتے ہیں بطور طالب علم، کن سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی روحانیت میں کمی واقع کرتی ہیں؟ عام طور پر دن و رات ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ گفتگو میں آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں گے. دیکھیں، ہر عمل کا آپ کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کی روح کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے وہ حرام کام ہوں، چاہے مستحبات ہوں، چاہے مکروہات ہوں، چاہے مباح کام ہوں، ان سب کا آپ کے جسم پر بھی اثر ہے اور آپ کی روح کے اوپر بھی اثر ہے. مثلا اگر ہم نماز کو لیں، نماز جسمانی اعتبار سے ایک ایکسرسائز ہے، اس کے اندر اس کے جسمانی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں. اچھا، آج کی جتنی گفتگو ہوگی اس میں تقریباً جسمانی اعتبار سے فائدوں کا ہم تذکرہ کریں گے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو پورا سال گفتگو اتنا لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ پورا سال بھی گفتگو اگر کی جائے تو کم ہے. روحانی فائدوں کی طرف ہم صرف رہیں گے. تو نماز کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اپنے کتنے زیادہ روحانی فائدے نماز کے، اس پہ ہماری گفتگو کی ایک سیریل الگ سے چل رہی ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتوں سے شروع ہو جائے گی، اس میں بھی ملاحظہ کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے کتنا زیادہ اس کو صحت ملتی ہے روزہ رکھنے سے، لیکن یہی روزہ اس کو روحانی اعتبار سے کتنے فائدے پہنچاتا ہے، اس کی روحانیت کو کتنا قوی کرتا ہے، اس کے اندر کیسا اخلاص پیدا کرتا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے. ہر عمل کا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے. اور مثلا اگر ہم عبادات میں حج کو لیں، جسمانی اعتبار سے کتنے فائدے ہیں، اب تو پوری ریسرچ ہو رہی ہے کہ کتنے کینسرز ایسے ہیں کہ جو کہ وائرسز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو بہت زیادہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں کینسر بہت کم دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا ہی آدمی ان وائرسز سے امیون ہوتا چلا جاتا ہے. تو جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج کے روحانی فائدے کتنے زیادہ ہیں، کیسا انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیسا اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، بعد میں وہ آ کر اسی خراب ماحول کے اندر رچ بس جاتا ہے اور حاجی پر وہ چیزیں اپنے اثرات ڈالتی ہیں، لیکن خود حج ان تمام چیزوں میں فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا، اگر حرام کام لے لیں، ان کے جسمانی نقصانات بھی ہیں. گانے کے کتنے جسمانی نقصانات ہیں، جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے. اور روحانی نقصانات کیا ہیں، کہ ایسا اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نفاق پیدا کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں. اچھا، یہ نفاق جو ہے یہ روحانی بیماری، یعنی گناہوں کے جسمانی اثرات بھی ہیں، گناہوں کے روحانی اثرات بھی ہیں. اسی طریقے سے مستحبات ہیں. مثلا اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں، کان کی بیماریوں کے لیے بہت فائدے مند ہے. گھر میں اگر اکثر بیماریاں رہتی ہوں تو باواز بلند گھر میں اذان دینا اس کا بہت فائدہ ہے کہ بیماریاں گھر سے، اس کا مطلب ہے جراثیم وغیرہ بھی دور ہوتے ہیں. اور روحانی اعتبار سے روایات میں ہے کہ اذان دینے سے شیاطین گھر سے فرار اختیار کر جاتے ہیں. جب شیطان نہیں رہے گا گھر میں تو گناہ بھی نہیں ہو پائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، وسوسہ بھی جو ہے وہ کم سے کم انسان کو آئے گا. تو اس کے مستحبات کے بھی جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں. میں ایک ایک صرف مثال دیتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ اپنی گفتگو جو بات کرنی ہے وہاں تک پہنچوں. اسی طریقے سے بہت سے مکروہات ہیں. مثلا بھرے پیٹ پر کھانا کھانا مکروہ، بھرے پیٹ پہ کھانا کھانا. اب کتنا زیادہ اس کی جسمانی اعتبار سے تو جو نقصانات اپنی جگہ ہیں، بسیار خوری کے، زیادہ کھانے کی، لیکن روحانی اثرات کہ انسان عبادات سے معنی ہو جاتا ہے، اس کی توفیقات کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب روحانی نقصانات ہیں. مباحات کے اندر مثلا اگر کوئی شخص زیادہ دیر رات کو جاگے، جسمانی نقصانات بھی، یعنی مثلا ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار رہا ہے اور مثلا ناول پڑھتے ہوئے گزار رہا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا ہے کہ دیر سے سوئیں گے تاکہ نہ نماز شب کے لیے اٹھ سکیں، نماز فجر کے لیے اٹھ سکیں. کتنا زیادہ ہم سنتے ہیں، بلکہ ہمارا جو مدرسے کا پیج ہے اس پہ ہمیں کوئی عملیات میں سے کوئی چیز ڈالتے ہیں جس کو بعد نماز فجر کرنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس پہ ایک سیڈ فیس کا ایک وہ بنا دیتے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ فجر میں اٹھے گا کون اس عمل کو کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، زیادہ دیر تک جاگنا، یہ جسمانی نقصانات بھی ہیں اور اس کے روحانی نقصانات بھی ہیں کہ انسان بہت ساری عبادات سے کس طرح سے محروم ہوتا ہے. یہ تو چھوڑیے جو ترک اولا ہے انبیاء کے ساتھ, کہ حضرت آدم سے جو ترک اولا ہوا تھا اس کے اثرات آج تک ان کی نسل کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے روزے کو فرض کیا گیا, بہت ساری روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ رمضان کے روزے اسی وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ وہ حضرت آدم نے جو وہ پھل کھایا تھا وہ جسمانی اعتبار سے جو نقصان پہنچا تھا وہ ان کی نسل کے اندر بھی قیامت تک رہے گا, اور ماہ رمضان کے 30 دن کے روزے جو ہیں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ تو چھوڑیے جو انبیاء سے مکرو کام بھی نہیں کیا تھا, ایک ترک اولا ایک بہتر کام کا ترک تھا, اس کے باوجود بھی جسمانی اثرات بھی اس کے ہوتے ہیں اور روحانی اثرات تو نسلوں تک جو ہے اس لحاظ سے چلے. تو اسی طریقے سے تمام جب اعمال کا جسم اور روح دونوں کے اوپر اثر ہے, اسی طریقے سے ہمارے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ان کا بھی ایک اثر ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یعنی پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کا قرآن نے کہا ہے, پاک و پاکیزہ چیزیں, کیونکہ ہر وہ چیز جس سے اسلام نے منع کیا ہے چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ ہو اس کے جسم اور روح دونوں کے اوپر نقصانات ہیں, جس ان اثرات کے باعث منع کیا گیا ہے. ہر وہ چیز کہ جو جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہو اس کو اسلام نے کھانے کا حکم دیا. تو ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں. بعض اوقات ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان اثرات تک ہمیں اندازہ نہیں. مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عقیقہ کروانا, زندہ شخص کا عقیقہ ہوتا ہے نا, لیکن اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ مر گیا ہے تو کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا اس مرے ہوئے آدمی کا ہی عقیقہ کرواؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اثرات چیزیں ہیں جن تک آپ کی ابھی تک رسائی نہیں, اور صرف حرام اور مکروہ کی حد تک نہیں, مشکوک غذاؤں کے بھی اثرات ہیں. وہ ابھی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ وہ کس طرح سے آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور قرآن نے پاک و پاکیزہ غذا کھانے کا ایک نتیجہ بتایا ہے, پاک و پاکیزہ غذا کھانے کا, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اے رسول پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح انجام دو. یعنی دونوں کے اندر ایک خاص رابطہ ہے. عمل صالح انسان اسی وقت انجام دے سکے گا جب وہ پاک, اس کی غذا پاک ہوگی, اور اگر غذا کے اندر کچھ ایسی حرام چیزیں پیدا ہو گئیں جس کا بھی آگے چل کر اشارہ ہوگا جس کو اسلام نے منع کیا ہے, تو پھر وہ انسان عمل صالح یعنی اس کی روحانیت کے اوپر اثر انداز ہونے لگے گی وہ چیز. تو جب بھی کہتا ہے قرآن بار بار, یعنی اس میں جب تلاوت ہم کرتے ہیں کہ فلینظر الانسان الی طعامہ, ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے. اب یہاں پر علماء نے بہت سی اس کی تعبیرات بیان کی کہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کہ کھانا تم کو کس نے دیا, یعنی شکر خالق انجام دو, اپنے رب کو پہچانو, ایک ان معنوں میں بھی, اور ایک ہے اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو کہ تم کیا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو حرام کھا رہے ہو, تمہارے لیے نقصان دہ ہے فائدے مند ہے کیا ہے, ذرا اس طرف نگاہ تو کرو اپنے کھانے کی طرف. تو انسان متوجہ رہے کہ اپنے جسم کے اندر کیا چیز ڈال رہا ہے, کیونکہ کانٹے اگر بوئے جائیں تو کبھی اچھی فصل کی امید نہیں کی جا سکتی. تو اور ایک بات اور یاد رہے کہ اصلاً غذا کا حلال اور جائز ہونا کافی نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. مثلاً آپ کہیں بھئی مرغی میں کھا رہی ہوں یا میں مچھلی لے کر آئی ہوں, یہ خود اصلاً یہ چیزیں حلال ہیں, نہیں, یہ تو ایک الگ چیز ہے. ذرائع آمدنی کا حلال اور مباح ہونا بھی ضروری ہے جس سے آپ وہ چیزیں خرید کر لا رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کے اثرات جسم اور روح کے اوپر اسی طرح سے منطبق ہوں گے کہ جتنا کسی کا حلال رزق ہوگا, جتنا پاکیزہ رزق ہوگا, اتنی ہی اس کی روح قوی ہوگی, اتنی ہی اس کی روح طاقتور ہوگی, اتنے ہی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور جتنی اس کی غذا حرام ہوگی, جتنے اس کے ذرائع آمدنی حرام ہوں گے, روح اس کی اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی, گناہوں کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی, شیطان کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان پہلے کے مقابلے میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ جو معمولی کوششوں سے ہم چھوڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک طویل عرصے تک بے بسی اور لاچاری کی سی کیفیت رہتی. ایک طویل عرصہ اور عمر گزارنے کے باوجود بھی ہم چھوٹے چھوٹے سے معمولی سے جو عادتاً جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ نہیں پاتے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جس کے اندر سے ایک بہت بڑی وجہ غذا کا, ایسی غذا کا استعمال ہے کہ جو ہماری روحانیت کو کم سے کمتر کر دی چلی جاتی. اور حرام چیز اور حرام غذا اس کے یہ اثرات جو آپ کو تصویر کے اندر نمایاں ہیں، جو اشخاص چشم برزخی رکھتے ہیں وہ تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس قسم کے کھانوں کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھتے ہیں. بہت سے افراد کو وہ کھانا مثلا جو حرام مال کا کھانا، مشکوک مال کا کھانا، اس طرح کی چیزیں، اس میں باقاعدہ خون اور نجاستیں وہ اپنی آنکھوں سے، جو بظاہر آدمی قورمہ بریانی کھا رہا ہوگا لیکن چشم برزخی میں وہ اپنی اصل حقیقت میں وہ چیز نظر آئے گی، اس کے اندر آگ نظر آئے گی، اس کے اندر عذاب اس کو نظر آئیں گے. کہ یہ چیز جب بھی روایات کے اندر نہیں آتا کہ جو شخص ہومس کھاتا ہے، امام فرماتے ہیں گویا وہ آگ ہے جو کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے. تو رزق حرام سے بچنا از حد ضروری ہے. آج بہت زیادہ ہم فقہی مسائل پہ سلسلے میں بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اشارتاً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے اسلام کیوں کہتا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے جائز نہیں؟ کیوں؟ اس کے ایک حرام اثرات ہیں جو آپ کے جسم کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں، روح کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں. ورنہ وہی چھری کوئی مسلمان چلائے، کافر چلائے، بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، وہ ساری شرائط بھی پوری کرا. نہیں، مسلمان کا ذابح ہونا ضروری، جو ذابح ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری. تو جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا چاہیے. اور حج کی قربانی میں تو امام خمینی کہتے تھے کہ مومن بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے، یعنی فقط ان کا ہی مسئلہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اثرات ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اثرات ہیں. بغیر چھلکے کی مچھلی، بظاہر وہی مچھلی ہے، بالکل اسی طریقے سے پکائی جاتی ہے، ویسے اس کی اپیئرنس ہے، سب چیزیں ویسی ہیں، لیکن چھلکے والی مچھلی جائز ہے، بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے کیونکہ اس کے اثرات بد ایسے ہیں. تو جب تک کسی شخص کو چھلکے والی ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک وہ مچھلی نہیں کھا سکتا. شادیوں میں، مختلف ریسٹورنٹس میں آپ جا کر اگر کوئی آرڈر مثلا دیتی ہیں تو وہاں پر اس بات کا لازمی طور پر یقین ہونا چاہیے کہ مچھلی چھلکے والی، کیوں ورنہ وہ تمام چیزیں آپ پر اثر انداز ہوں گی. اور حرام غذا جب بھی اپنے اندر اثرات رکھے گی تو وہی ہوگا جو ہم تقریبا ہر گفتگو میں امام حسین کا جب تک قول بیان نہ کرنے بات آگے نہیں بڑھتی. اتنے زیادہ خطبات امام دیتے جا رہے ہیں لیکن یزیدی فوج پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم پر اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. تو اب چاہے وہ حلال کا لیبل اس کے اوپر لگا دیا جائے، بہت سے باہر ویسٹرن کنٹریز کے اندر باقاعدہ ایسے ڈبوں کے اوپر مثلا حلال لکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے. مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ کو صرف ایک یاد دہانی کرنا، آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں اور دیگر مہاراجا کا کہ سرٹیفکیٹ یا کسی چیز کا حلال لکھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ آپ کو خود یقین اور اطمینان نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے اس کے اندر. تو اگر کوئی بھی شخص حرام اس طرح سے کوئی چیز اس کے جسم کے اندر جائے گی تو اس حرام غذا سے جو توانائی حاصل ہوگی وہ انسان کے رگ و پے کے اندر سرایت کرتی. وہی ہے کہ اگر کوئی چشم برزخی رکھے تو واقعی وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسا وہ آگ سی ہے جو اس کے رگ و پے کے اندر چلتی چلی جا رہی. تو اب وہ کیا ہوگا، اس سے ایک خاص ایک ظلمت پیدا ہوگی، ایک تاریکی پیدا ہوگی اس کے جسم کے اندر جیسی یہ چیز جائے گی. مثلا آنکھ کے اندر وہ توانائی جب جائے گی حرام غذا کی یا مشکوک غذا کی یا جس کو اسلام نے منع کیا اس غذا کی، تو اب اس آنکھ کو خدا کی نافرمانی کے اوپر آمادہ کرے گی، حرام نگاہ اس کے اوپر ڈالی جائے گی. باقاعدہ اس پہ مدرسے کی کتاب بھی جس کو لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے زبان کے اندر یہ توانائی جائے گی، اب ہر قسم کی اس زبان کی جتنے بھی گناہ ہیں اس سے زبردستی وہ کروائے گی وہ توانائی، کیونکہ اس میں حرام توانائی آ چکی ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ غیبت ہو، جھوٹ ہو، دیگر حرام ہو، اسی طریقے سے جہاں جس اعضاء و جوارے میں وہ چیز جائے گی وہ توانائی جائے گی اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرے گی. اور بس ایک بار بھی اگر یہ جسم کے اندر پہنچ جائے تو بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی. یہی وجہ ہے کہ شہید دستغیب شیرازی نے باقاعدہ کتاب گناہ کبیرہ کے اندر ایک عباسی بادشاہ جس کا نام مہدی تھا اس کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ایک عالم دین کو بلوایا تھا اپنے پاس جن کا نام تھا شریک ابن عبداللہ، اور کہا تھا شریک تمہیں تین باتوں میں سے ایک بات تو ضرور قبول کرنی پڑے گی. اس نے پوچھا کیا؟ وہ کسی صورت مان نہیں رہے تھے کہ میں ظالم بادشاہ کے پاس کیا کرنے جاؤں گا. کہا کہ یا تو تم قاضی بن جاؤ، اگر قاضی بننے سے انکار کرو گے تو ٹھیک ہے پھر تمہیں بچوں کا میرے استاد بننا پڑے گا، یا یہ کہ اگر دونوں باتیں تمہیں قبول نہیں ہیں تو تمہیں ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھانا پڑے گا. عباسی بادشاہ نے جو مہدی تھا اس نے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات ضرور قبول کرنی پڑے گی. عالم دین نے بہت سوچا بہت سوچا, کہا کہ سب سے آخری والی بات ذرا آسان لگ رہی ہے, ایک وقت کا کھانا ہی تو کھانا ہے, اور کہا کہ میں آخری بات کو قبول کرتا ہوں. جیسی بادشاہ کے باورچی نے یہ بات سنی تو کہا کہ اب شریک ابن عبداللہ نجات نہیں پا سکے گا. اس نے ایک دفعہ فقط بادشاہ کے ہاں کا وہ کھانا کھایا, ظلم پر مبنی مال اس کے جسم کے اندر گیا, وہ حرام مال. اس کے بعد اس نے قاضی کا عہدہ بھی قبول کیا اور بادشاہ کے خوشنودی کے لیے ہر قسم کے ناجائز فتاوے بھی دی, صرف ایک وقت کے حرام کھانے نے. اور وہ بعد میں ملتا ہے کہ شریک ابن عبداللہ قاضی بننے کے بعد اتنا زیادہ سختگیر ہو گیا تھا کہ گندم کی ایک ایک تھیلی کے اوپر اتنا زیادہ سختگیری کرتا تھا, اور جب لوگ شکایت کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں نے گندم سے زیادہ قیمتی چیز اپنی بیچی ہے اپنا ایمان, میں ایک ایک گندم کی ایک ایک, یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اوپر اس نے مظالم کی. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک وقت کا اگر مال حرام جسم کے اندر چلا جائے تو کتنے اثرات رکھتا ہے, اور پھر ایک سیریز ایک گناہوں کی چل پڑتی جب ہم اس کے بعد اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں گناہوں کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لقمہ حرام کو کھاتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ حرام خوری کے ساتھ کی جانے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھربری مٹی کے اوپر تعمیر شدہ عمارت کی طرح سے ہیں کہ جو کہ بہت جلد منہدم ہو جاتی. یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس قسم کے اموال ہیں جو جسموں کے اندر جاتے ہیں پھر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان جب حرام غذا اندر جاتی ہے تو وہ مجبور کرتی ہے اعضائے جسمانی کے حرام استعمال پر. اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں تین روحانی بیماریاں ایسی ہیں جو لازمی اس قسم کے اموال سے ضرور پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو حسد ضرور پیدا ہوتا ہے, مال حرام جب بھی جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک حسد پیدا کرتا ہے, جہالت پیدا کرتا ہے, اور غفلت پیدا کرتا ہے. اور یہ ہم تینوں چیزیں معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, اس میں سے ایک بھی اگر ہو مثلا اگر کسی کے پاس جہل بھی آ جائے تو بہت کافی ہے اس کی عاقبت اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کے لیے. غفلت کی زندگی بھی گزارتا ہے اسی جہالت میں رہتے ہوئے, اور پھر اس کے علاوہ حسد. یہ تین بیماریاں خاص طور پر یہ تو ضرور مال حرام سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو حلال غذائیں ہیں, حلال غذائیں یہ اس کے اندر بہتری پیدا کرتی ہیں, اس کی روحانیت کو قوی کرتی ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ دیکھو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ غذائیں ہیں تم انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر نہ چلو. علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو کہ باقاعدہ اس سے پیدا ہوتی ہیں حلال غذا کھانے سے جو اثرات, اس میں ایک تو صبر اور استقامت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان حلال کھاتا ہے. اس کے بھی تو اثرات ہیں, صرف حرام کھانے کے تو برے اثرات نہیں, حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کے اپنی صفات ہیں جو کہ روحانی طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. مثلا زہد اور ایثار اس کے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, زہد بھی پیدا ہوتا ہے, ایثار بھی پیدا ہوتا ہے, صبر بھی پیدا ہوتا ہے, قناعت بھی پیدا ہوتی, جفا کشی پیدا ہوتی. جبکہ جو اگر کوئی شخص حرام غذا کھاتا ہے تو حرص و حویث اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, خواہشات نفسانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں, خود غرضی پیدا ہوتی ہے, عیش کوشی ہر وقت بس سہل پسندی اس کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو علماء ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ہر کثرت قلت محسوس ہوتی. حرام کھان دیکھیں آپ جو مال حرام کھائے چلا جا رہا ہے, ہر ناجائز ذریعے سے پیسہ جمع کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن کسی بھی صورت اس کی وہ حوث کم ہونے میں نہیں آتی, اسے ہر کثرت قلت محسوس ہوتی. تو بہت سارے وہ افراد کے جو کہ والدین جو اپنی اولاد کی بہرہ روی سے پریشان ہیں, وہ اپنی غذاؤں کے سلسلے کو ضرور انہیں چیک کرنا چاہیے کہ کوئی مال حرام یا اس طرح کی کوئی ذریعوں سے مال اندر تو نہیں جا رہا ہے. چند چیزوں کی طرف میں آگے اشارہ بھی کروں گا, اور اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی اگر ہم واقعی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جسے ہم سرسری طور پر تلاوت کرتے ہوئے ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے کہ اس میں اندر کیا بات بیان ہوئی ہے. مثلا جو اگر اصحاب کہف کا واقعہ, اصحاب کہف کے غار کے لحاظ سے بہت سارے غار ادھر ادھر پائے جاتے ہیں جو کہ کوئی بھی اس میں اوتھینٹک نہیں ہے کہ کون سا وہ غار تھا. تو بہرحال کہ اصحاب کہف جب کئی سو سال کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو شدید بھوک کے اندر مبتلا تھے, شدید بھوک ان کو لگی ہوئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے ایک شخص کو غذا لینے کے لیے بھیجا اصحاب کہف نے، اپنے میں سے ایک شخص کو، کہ جاؤ تم غذا لے کر آؤ، لیکن دیکھو دیکھ بھال کر غذا خریدنا اور جو غذا سب سے پاکیزہ تم کو نظر آئے وہ خرید کر لانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو نجس اور ناپاک ہیں اور مردار فروخت کرتے ہیں، مثلا کافر کا اگر ذبیحہ اس انداز سے ہے تو اس سے بھی احتیاط کرتے ہوں گے وہ لوگ. تو قرآن کی اگر سورہ کہف کی اگر آیات آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو بالکل آخر کے اندر جو ہے وہ یہی کہ فل ینظر ایھا ازکا طعاما، دیکھو کہ سب سے پاک اور پاکیزہ غذا وہ لے کر آنا. تو دیکھیں قرآن کے اندر بھی اس کی کتنی تاکید ہے کہ اصحاب کہف کئی سو سال کی نیند کے بعد بیدار ہوئے ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی، اس وقت تو جو بھی مل جائے مثلا، یا اس کا تذکرہ بھی نہ کرتے لیکن خصوصیت کے ساتھ کہلوا کر بھیجا کہ دیکھو صرف پاک و پاکیزہ غذا لے کر آنا. تو ان تمام چیزوں کے دیکھیے بڑے روحانی اثرات. دیکھیے اگر اس غذا کا انسان خیال کرنے لگے اور حلال غذائیں کھانے لگے، تو جیسے کہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا پھر اپنی غذا کا خیال کرو اور دھیان رکھو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہونے پائے، پھر تم جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آج لوگوں کے اندر کتنا زیادہ اس بات کی وہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، لوگ کتنا زیادہ مدرسے میں بھی لیٹرز لکھتے ہیں کہ ہم نے سارے دعائیں جتنے بھی بتائے گئے تھے طریقے سب پہ عمل کر ڈالے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مال حرام کسی نہ کسی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مال حرام کسی نہ کسی انداز سے جسم کے اندر جا رہا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ شہید دست غیب شیرازی نے جو باقاعدہ اپنی کتاب گناہ کبیرہ لکھی ہے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اللہ نے وحی کی کہ اے عیسیٰ لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں اور اس وقت تک میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک مال حرام ان کے تصرف میں باقی رہے گا، اور یہ اگر اس حال میں مجھے پکاریں گے کہ مال حرام ان کے پاس ہوگا تو میں ان پر لعنت کروں گا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پر لعنت کروں گا، ان کی کوئی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو جابز کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر حرام ہو رہے ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہوئی چلی جا رہی ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مثلا سودی اسکیموں کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں تو جائز ہے بغیر سودی نیت کے مثلا حکومتی اسکیموں کے سرٹیفکیٹس وغیرہ خریدنا، لیکن خریدنے کے بعد جو منافع اس میں ملتا ہے اس کا اگر 50% غریب کا واجب صدقہ نہیں نکالا تو پورا منافع لینا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اچھا تجارت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ان میں مسائل کا خیال نہیں کر رہے ہیں. کتنے لوگ چاہے وہ تنخواہ دار ہوں چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، بہت ہی کم افراد ہیں جو مال میں خمس کا خیال کر رہے ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں جو خمس نکالتے تو ہیں لیکن شرعی مسائل کے تحت صحیح طور پر نہیں نکالتے. بہت سی چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور کسی نہ کسی انداز سے وہ مال حرام جسموں کے اندر جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے جیسے یہ میں نے کہا کہ فکس ڈپازٹ بھی اگر کسی نے اس طرح سے کرائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، بغیر سودی نیت کے ایسے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے غریب کا حق نہیں نکالا اور اس کو استعمال کرتا گیا اس منافع کو، تو سارا مال حرام جسم کے اندر گیا ہے. حتیٰ کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو وہ پچھلا جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، میں آئندہ میں خیال رکھوں گا، پچھلا بھی جتنا اس نے اس انداز سے کھایا ہے 50% وہ اب بھی مقروض رہے گا اور غریب تک پہنچانا پڑے گا، جب تک وہ حق ادا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ معاف بھی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ خمس صحیح طور پر نہیں نکال رہے ہیں، بہت ساری چیزوں پر واجب ہوتا ہے، مخصوص چیزیں صرف پیسوں کے دماغ میں ہوتا ہے لیکن اور گھریلو چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم خمس کا موضوع نہیں لے رہے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں، بس ایک اشارہ کرنا تھا. اچھا اسی طریقے سے پھر اسی پیسے سے جو مال حرام والا ہے اس سے پھر مجالس اعضا کے تبرک خریدے جاتے ہیں، اور وہ تمام تبرک مومنین کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اور وہ والا مال جو مشکوک مال ہوتا ہے یا حرام مال ہوتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں وہ بھی اثرات رکھتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی زہر آلود چیز ملا دے یا مثلا وہ سڑا ہوا ہو تو سب کے پیٹ خراب ہوں گے، جسمانی ادوار سے بھی اس کا نقصان ہوگا، تو روحانیت پہ بھی بعض اوقات ان تمام چیزوں کے اس لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. تو اپنے بھی ذرائع کو صحیح طور پر کرے، پھر دوسرے لوگوں کو مثلا اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، مومنین میں تبرک تقسیم کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی اس قسم کا کوئی حرام نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علویہ گرگانی وہ اپنے درس میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ حرام غذا انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، اس کی روحانی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ مالدار ہو، پیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ شخص، وہ اپنے اثرات رکھتی ہیں تمام غذائیں۔ تو اور اخروی زندگی اگر انسان کی برباد ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا پھر؟ اور یہی وجہ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارے جسموں میں بہت سارے ایسی چیزیں پہنچ جاتی ہیں جو بظاہر ہمارا حرام مال نہیں تھا، لیکن ہم کسی کے گھر گئے، کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں گئے، جانا بالکل جائز ہے، اس کے گھر کھانا بھی جائز ہے، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو اس انداز سے جو اثرات رکھتی ہیں وہ چیزیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اثرات رکھتی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اثرات آپ کے جسم سے نکل جائیں، جب بھی ہفتے میں دو بار یا کوشش کریں کہ مہینے میں بھی اگر ایک دو دفعہ روزہ رکھ لیا جائے، ورنہ تو امام خمینی کا جو خود سازی چارٹ ہے اس کے اندر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے کہا ہے، اور جو ویسے بھی اگر کوئی شخص عام دنوں میں بھی اگر روزے رکھے تو اس روزے رکھنے کے نتیجے میں بہت سارے اس طرح کے مشکوک اموال جو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے جسم و روح کو، وہ روزے رکھنا ان کا جبران کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حکم بھی ہے کہ زیادہ کوشش کرے کہ انسان ہفتے میں دو مرتبہ، 15 دن میں ایک دو مرتبہ، یا مہینے میں جتنے بھی اس کی جسمانی سہولت کے مطابق وہ اپنے جو ہے وہ روزہ رکھے، اپنے واجبات بھی اتارنے ہوتے ہیں اور مستحبات اگر اسے انجام دہی کرنی ہے تو اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو جب اس کی تاکید بھی کی گئی کہ بہت سارے ایسے اموال قہری طور پر بھی آپ کے جسموں کے اندر جاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے متعلق تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، جو مشکوک چیزیں ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو صریح حرام بھی نہیں ہیں لیکن مشکوک ہیں۔ مثلا جیسے وہی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ کو مسئلہ بھی بتایا تھا کہ مشکوک کوئی مچھلی جو شادیوں وغیرہ کے اندر رکھی ہوتی ہے، کسی جگہ آپ ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئے، اب آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا کسی کافر ایئر لائن وغیرہ کے اندر سفر کر رہے ہیں اور وہاں ٹرے آ گئی کھانے کی اور اس کے اندر مچھلی رکھی ہوئی، تو آپ کو اس انداز سے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے آپ اس کو چھوڑ دینا ہوگا، کوئی اور آپ اس سے ڈش کا جو ہے وہ فرمائش کر دیں تو وہ آپ کو لا کر دے دے، لیکن مچھلی وغیرہ اس انداز سے نہ کھائیں۔ مسلمان ایئر لائن میں کچھ فقہا کے نزدیک، وہ ابھی میں مسائل کے اندر نہیں جا رہا کہ جہاں اس کی اجازت ہے بھی، لیکن یہ کہ بہرحال آغا سستانی کم سے کم وہ اجازت نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے مشکوک چیزیں بھی کھانے سے آپ کے اخلاق پر اور آپ کی روحانیت کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، توفیقات سلب ہونے لگتی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں مشکوک جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے کچھ ایسے برے معنوی اثرات ہوتے ہیں کہ جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی صرف نظر کر کے بھائی اتنا تو چلتا ہے کہہ کے آپ نہیں یعنی اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب کوئی دودھ وغیرہ اس طرح سے آتا تھا تو پیغمبر جب تک حلال ہونے کا اطمینان نہیں کرتے تھے تب تک اس کو نوش نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ فقط حلال اور پاکیزہ غذائیں وہ کھائیں اور فقط اچھے کام انجام دیں، باقاعدہ میزان الحکمہ کی جو روایت ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اس انداز سے۔ اچھا، مشکوک چیزوں میں کچھ علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں جو بازار میں عام طور پر بازاری غذائیں جو ہوتی ہیں، اکثر ان سے بچ نہیں پاتے، ابھی بھی ہو سکتا ہے میں نیچے جاؤں تو میرے لیے بازار سے کوئی چیز منگوا کے یہاں پر رکھی گئی ہو انتظامیہ کی طرف سے، لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے، کھانی پڑ جاتی ہیں، لیکن بہرحال دماغ میں ضرور رہے کہ جتنا اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، جتنا ان چیزوں سے بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، کیونکہ بہرحال یہ اپنے برے اثرات تو رکھتی ہیں۔ خاص طور پر جو کھلی ہوئی ایسی بازاری چیزیں ہیں کہ جس پہ ہر شخص کی نگاہ پڑتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر تو لازمی بے برکتی پیدا ہو جاتی۔ شوکیس میں رکھی ہوئی چیزیں، مٹھائیاں، ہر شخص آ کے دیکھ رہا ہے، بازار سے باہر سے گزرنے والے فقیر حسرت بھری نگاہوں سے اس کو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہا ہے، تو اس پر سے ایک برکت جو ہوتی ہے کھانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بے برکت اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک لحاظ سے منحوس جسے کہا جائے، یعنی اگر ہم بے برکت کے لفظ کو ذرا ویسا بنائیں تو اس کو یہ کہا جائے گا۔ تو اس کے اندر یعنی پھر اول تو وہ مضر صحت بھی کتنی ہیں باہر والی چیزیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک صاحب جو بالکل میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اس کی انفارمیشن ہے کہ بہت بڑی खाने के जो कराची के अंदर खास तौर पर एक जगह है जहां लोग खाते हैं, वो मरी हुई मुर्गियों का सबसे बड़ा खरीदार है। तो आप सोचिए कि मुर्दार अगर कोई शख्स खा रहा होगा उसके कितने असरात होंगे। आप वही बड़े टेस्ट उसका डेवलप आपने किया हुआ और वहां से बार बार जो है चीजें मंगवाई जाती हैं, तो इन तमाम चीजों के रूह के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। और सबसे अहम बात तो ये कि वाकई यानी बाकायदा जब रहबर मौजम जब सदर हुआ करते थे तो जब कहीं ज़ाहिर बगैर मुल्की दौरे भी करना पड़ते थे तो बाकायदा तौर पर खानों को इस तरह के खानों को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया करते थे। उस वक्त की तस्वीरें कुछ तरह का खाना पेश किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि जिस एतबार से वो नजर आ रहे हैं कि वो लोग जो हैं तो वो उनके लिए खाना जायज भी नहीं होगा अगर कोई गोश्त वाली कोई डिश उनके सामने पेश की जा रही है, लेकिन वो मना कर दिया करते थे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इन सब चीजों के बड़े वैसे असरात हैं। और इस हद तक हैं कि अल्लामा हिल्ली के एक बेटे जो इनका नाम फखरुल मुहक्किकीन था, ये एक ऐसे नाबगा रोजगार और जीनियस शख्सियत थे कि नाबालिगियत के जमाने में मुज्तहिद हो गए थे, नाबालिग थे और मुज्तहिद हो गए थे। फखरुल मुहक्किकीन यानी अपने लकब ही से मशहूर हो गए अल्लामा हिल्ली के बेटे। अब अल्लामा हिल्ली ने कहा कि ठीक है, जब तुम इल्म में इतनी सलाहियत पैदा हो गई तो तुम ऐसा करो कि मिंबर पे बैठ के लोगों को दर्स दिया करो। ये तैयार हो गए, नाबालिग थे, मिंबर पे बैठे, जब लोग आकर जमा हुए और तकरीर शुरू की, खुतबा पढ़ने के बाद जैसी अपनी निगाह उठाई तो चीख मारी और मिंबर से उतर के नीचे खड़े हो गए। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि भाई क्या बात हो गई ऐसी? कहा कि बाबा मैं लोगों को देख रहा हूं कि कोई सुअर नजर आ रहा है, कोई गीदड़ नजर आ रहा है, कोई चीता नजर आ रहा है, कोई यानी जानवरों को इंसान कैसे दर्ज दे, यानी मजमा आम जो एक आम लोगों का एक मजमा था उसके अंदर जाहिर। अब क्या है कि इतनी ज्यादा रूहानियत कवि थी फखरुल मुहक्किकीन की, सारे बाप का घर वहां गुनाह का कोई वजूद नहीं है, हर वक्त सिर्फ वाजिबात और मुस्तहबात का दौरा है, तो रूहानियत इतनी कवि है कि लोगों की असली शक्लें नजर आने लगी। अल्लामा हिल्ली सख्त परेशान हुआ कि इस तरह तो दुनिया के अंदर रह ही नहीं सकेगा। अब कहा एक ही तरकीब है इसकी कि इसकी रूहानियत को कुछ कम करना पड़ेगा। अच्छा, हराम के जरिए तो रूहानियत कम नहीं की जाएगी उसकी। कहा कि तमाम अफराद जो मेरे मुकल्लिदीन हैं मेरे बेटे की अपने घर दावत करें। फखरुल मुहक्किकीन चंद दिन लोगों के खानों की दावत में गए और उसके बाद फिर मिंबर पर जब आकर बैठे तो उसके बाद लोग वैसे ही नजर आने लगे, रूहानियत कम हुई और जो आम शक्लें वही नजर आने लगी। इसका मायने क्या हुए कि मशकूक सिर्फ हराम लोगों के घरों के अंदर दावत खाने जाना, जब आपको पता है कि वहां पर कोई मालूम नहीं कि हराम है भी या नहीं है, तो आपके लिए खाना जायज है बिल्कुल। लेकिन क्या है कि माले मशकूक जिस्म के अंदर गया और उसने फखरुल मुहक्किकीन की रूह के ऊपर एक ऐसे असरात को मुरतब किया कि उससे उनकी रूहानियत कम हुई और दुनिया में रहने के काबिल हो सके वो, वरना इतनी रूह कवी थी कि असल शक्लें जो हैं वो देख रहे थे लोगों की। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि देखिए हराम की बात भी नहीं है, मशकूक की बात मैंने सिर्फ बात बताई है कि उससे भी कितने रूहानी असरात उस लिहाज से होते हैं। और बहुत सी रिवायात में कि बंदा उस वक्त तक मुत्तकीन के दर्जे तक पहुंच नहीं सकता जब तक कि वो हराम चीजों से ना बचे और उनको छोड़ ना दे जब तक। तो क्योंकि जो शख्स भी मुश्तबा चीजों को अंजाम देने लगता है तो वह सरी हराम में भी दाखिल हो जाता है। देखिए कितने हमारे पास सवालात आते हैं कि क्या फला वाला म्यूजिक जायज वाला म्यूजिक हम सुन सकते हैं, और बहुत सारे शिक्के लगाते हैं किसी तरीके से। अच्छा, बहुत सी चीजें वो जायज में जा भी सकती हैं लेकिन हम उनसे यही कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को वो बिल्कुल कॉर्नर और एज के ऊपर क्यों रखना चाहते हैं। मसलन कभी आप इजाजत देंगे किसी शख्स को बच्चों को छत पर जाके खेलने की जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, वो बिल्कुल किनारे पर आप कहेंगे हाँ किनारे किनारे तक, तो उस खाई के किनारे तक खेल सकते हो। भाई जब खाई के किनारे तक गया तो कभी वो गिर भी सकता है, उसके अंदर गिरने के इम्कान हो जाएंगे। तो आप तमाम ऐसे अफराद के जो कि हर वक्त किसी एक एज को लेना चाहते हैं, एक फायदा उठाना चाहते हैं किसी मशकूक चीज की तरफ, ठीक है अभी हालत शक में फला मौसीकी हमारे लिए जायज हो जाए, हालत शक में फला गाना हमारे लिए जायज हो जाए, तो क्या होगा कि वो सरी हराम के अंदर भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि मशकूक चीजों को भी छोड़े ताकि वो हलाल की सिमत की तरफ रहे, दूर रहे खाई से ताकि वो गिरने के इम्कानात ना हो। मसलन कब तक बच्चों को आप रोक सकेंगे? आपने अगर चंद चीजों की इस एतबार से उनको इजाजत दी तो फिर वो सरी हराम गानों की तरफ भी चला जाएगा। मशकूक गजा को अगर बचाते रहेंगे तो आप हराम से भी बचेंगे और बिल्कुल तमाम उसके अंदर गिरफ्तार अगर आप रहें, हर किस्म के मशकूक, हर किस्म के लापरवाह टाइप के हो जाए تو کیا ہوگا کہ حرام میں پڑھنے کے بھی آپ کے قوی امکانات ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو علی الخصوص دیکھنا چاہیے. تو مشتبہ چیزوں سے بھی انسان دور رہے, اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں, اچھا والدین بھی اگر یہ غلطیاں کرتے ہیں نا تو ان کے اثرات ان کی اولاد کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. ماں باپ کی بہت ساری بے اعتدالیاں, یعنی بے اعتدالی غذا کی کر رہی ہے ماں لیکن اس کے پیٹ میں بچے کو متاثر کر رہی. ایک چیز ایسی ہے باقاعدہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے, اور وہ ہے علامہ مجلسی اور ان کے والد کا واقعہ. جس پہن میں علامہ مجلسی اور ان کے والد دونوں وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں. اچھا, علامہ مجلسی پیدا ہو گئے اور ان کے والد تھے ملا تقی مجلسی. ملا تقی مجلسی, علامہ مجلسی اور ان کے برابر میں ان کے والد ملا تقی مجلسی. اچھا, ملا محمد باقر مجلسی ان کو چھوٹے سے تھے, ان کو مسجد لے کر گئے علامہ مجلسی کے والد. علامہ مجلسی چھوٹے سے تھے, بالکل مشکل سے 4 سال کی عمر ہوگی. مسجد میں پانی سے بھری ہوئی ایک مشک رکھی ہوئی تھی. لوگ نماز پڑھنے میں لگے, علامہ مجلسی 4 سال کی عمر کے, وہ گئے اور ایک سوئی انہوں نے لی اور مشک میں جا کر سوراخ کر دیا, سارا پانی بہ گیا. اچھا, جب نماز ختم ہوئی ملا تقی مجلسی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, فوراً ہی فکر مند ہو گئے, اپنی زوجہ کے پاس آئے, کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ ایسی حرکت کیوں کی نقصان والی کہ مسجد کا سارا پانی جو ہے مشک کا اس نے بہا دیا. کوئی نہ کوئی ہم سے, کیونکہ یہ بچہ تو نابالغ ہے, کوئی نہ کوئی ہماری ایسی بے اعتدالی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہت دیر دونوں شوہر و بیوی ظاہر ہے کہ دیندار گھرانہ سوچ بچار میں لگے کہ ایسا کیوں ہوا, ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, نہ جانے ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی, جبکہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, وہ تو حقیقتاً نیک گھرانہ تھا, فکر مند ہوئے. ان کی زوجہ نے کہا کہ بس مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہی مجھے اس کی سبب اور وجہ لگتی, کہ جب علامہ مجلسی یعنی یہ میرا بیٹا محمد باقر ہی جب میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں ہمارے پڑوس کے انار کا درخت کی ایک شاخ نکل کے ہمارے گھر کی طرف آ گئی تھی, تو میں بہت زیادہ شدید پیاس لگ رہی تھی تو انار کو میں نے دیکھا اور ایک سوئی میرے ہاتھ میں تھی, تو میں نے سوئی اس انار کے اندر داخل کی, اس پہ جو رس لگ گیا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے چاٹا میں نے اس کو, پھر فوراً ہی میں نے اس کو بہرحال منہ سے جو ہے وہ نکالا. فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو پڑوسی کے گھر کا پھل ہے, اس کی اجازت کے بغیر میں نے کیسے استعمال کر لیا, لیکن کچھ تو وہ اندر چلا گیا. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج اس نے اس مشک کے اندر سوراخ کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کو کتنی نقصان پہنچانے والی جو اس انداز کی چیزیں ہیں, جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں, بے اعتدالی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, ان کے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ ماؤں کی وہ غلطیاں ہیں, وہ غذائی غلطیاں, دیگر گناہوں کی غلطیاں جو بچوں کے اوپر بھی اس انداز سے اثر انداز ہوتی, تو اولاد کو بھی متاثر کرتی. اسی طریقے سے باپ مثلا اگر کوئی حرام کمائی گھر میں لا رہا تو اس کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی. بہت سے بچے پریشان ہیں جو متوجہ ہو گئے ہیں اور مثلا باپ کو منع کرتے ہیں, بھائی حرام چیز جو ہے آپ حرام کمائی جو ہے اس میں فلاں حرام ہے مسائل کے تحت ہے, لیکن باپ اس کی کیئر نہیں کرتے. ایران میں بھی باقاعدہ علماء نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایران میں واقعہ کربلا اور اب دنیا میں بھی واقعہ کربلا کی کچھ تمثیلیں بنائی جاتی ہیں باقاعدہ, جس طریقے سے ایک پلے ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے مراجع اس کو پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر یہ توہین سمجھا جائے تو حرام بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کے ماحول میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا, لوگ بہت دہاڑے مار مار کے روتے بھی ہیں. پورا واقعہ کربلا کو اصل میں پکچرائز کرتے ہیں, تو تمثیلیں بناتے ہیں اور لوگ کردار بھی بنتے ہیں اس میں. تو ایک باپ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا, اس پورے واقعہ کربلا کو جو بنایا گیا تھا, تو اچانک سے اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا وہ وہاں پر شمر کا رول کر رہا ہے. اچھا, بہرحال باپ دیکھ کے وہاں واپس آ گیا, گھر میں آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے کوئی اور رول کر لیتے, تم شمر کا رول کیا پسند نہیں مجھے بات آئی. اچھا, باپ کو بیٹا بار بار کہہ کے تھک گیا تھا کہ آپ کے فلاں جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر یہ حرام ہے, لیکن باپ مانتا نہیں تھا. بیٹے نے جان بوجھ کے کہ باپ یہ دیکھنے کے لیے آئے گا شمر کا رول کرنا پسند کیا, اور باپ نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا تو بیٹے نے کہا بابا حرام مال کھانے کا نتیجہ شمر بننا ہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس انداز کی چیزیں مثلا باپ خیال نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کی غذاؤں کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام افراد کے جو اس طرح اتنے بڑے ظالم بنتے ہیں تو یہ مال حرام ان کے جسموں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اچھا، جب بھی مال حرام جسم کے اندر جاتا ہے تو دلوں کو تاریک بناتا ہے، برے برے خیالات، شہوانی خیالات، اخلاق رذیلہ، سوئے زنی، غیبت، لوگوں کی برائیاں، یہ اس کے خود بخود یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی جو ہے وہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو حرام سے جو جسم بنے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، روایت کے اندر یہ جملہ آیا ہے باقاعدہ۔ تو دیکھیں، ہم تو ہمارے ساتھ وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ جسم اتنے زیادہ حرام کے عادی ہو گئے کہ بلکہ حلال غذا شاید اندر چلی جائے تو ان کو الٹی ہونے لگے یا قے ہو جائے، جیسے وہ کون سا وہ اخبار ایوننگ اسپیشل وغیرہ یہاں پہ نکلتا ہے چٹ پٹی خبروں والا، اس میں یہ تھا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے خالص آٹا کھلا دیا، اب اس بیچارے کے ساتھ جو وہ خالص آٹا کھانے کا عادی نہیں تھا تو اس کے اسپتال جانا پڑ گیا اس کو۔ تو ہم لوگوں کے لیے ساتھ باقاعدہ کبھی کبھی یہ صورتحال بھی ہوتی ہے۔ تو جسم عادی نہیں رہے ہیں حلال اور پاکیزہ غذاؤں کے، تو اس حد تک اس کی یعنی حلال غذا کی اتنی زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، سفینۃ البحار جو کتاب ہے، پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی کوئی شخص حلال غذا کھاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ یعنی حلال غذا سے اتنا فائدہ کہ فرشتہ استغفار کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں اس کے اندر جو حرام چیزیں، جیسے مثلا یہ شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے، معاذ اللہ یہ بھی مرض بڑھتا جا رہا ہے، لوگ عام طور پر بہت سی خواتین تک اس کی عادی ہیں اور باقاعدہ لکھ کے پوچھتی ہیں کہ صرف پیچھے چھڑوانے کا کوئی ہمیں تو کوئی دعا یا طریقہ بتائیں۔ مردوں کو تو چھوڑیے، اب خواتین بھی اس کی معاذ اللہ عادی ہوتی جا رہی ہیں۔ ام الخبائث اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ روحانی، پھر انسان ہر قسم کے جسمانی اور ہر قسم کے روحانی برائی کے اندر بھی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، روح کو تباہ و برباد شراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو ایک مشروب ہی تو ہے نا، اس کا جسم پہ اثر ہونا چاہیے تھا، نہیں، روحانی اثرات۔ تو بہرحال جو علامہ تقی جعفری جو قرآن کی آیت ہے کہ جو پاک و پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہاں سے پاک و پاکیزہ سبزہ ہوگا کرتا ہے، اور جو خبیص زمین ہوتی ہے وہاں سے خبیصی ہوگا کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جسم کے اندر ہم کیا چیزیں ڈال رہے ہیں تو اپنے ذرائع آمدنی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ حلال رزق کمانا میدان جنگ میں تلوار لے کر مقابلہ کرنے سے زیادہ سخت شمار کیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، واقعی مشکل ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ ایک سے کرنے جا رہے ہیں ہم کاروباری معاہدہ، یا اپنا پارٹنر ہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہا، ہمارے پاس جو پیسے یعنی پیسہ جمع ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، پتہ چلا اس پہ پہلے سے قومس واجب الادا تھا، پروفٹ کہیں سے آ رہا ہے، اس کے اندر سود اور حرام چیز شامل ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا بہت سارے لوگ جو مختلف جابس وغیرہ کرتے ہیں، عام آفس جابس، جو پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرام کام بھی نہیں، لیکن حرام کس طرح سے شامل ہو جاتا ہے؟ مثلاً ٹائمنگز کا اگر خیال نہ کریں، آپ نے مثلاً 8 گھنٹے ٹائمنگز کا شروع میں اگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے آپ کا، اور آپ نہ دیر سے پہنچ رہے ہیں، جلدی اٹھ کر جا رہے ہیں، بیچ میں سے مثلاً نماز پڑھنے کا آدھا گھنٹہ آپ کو دیا گیا تو آپ نہ ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ لگا رہے ہیں، تو اتنے آپ سیلری کے مالک نہیں ہوتے جتنی دیر کا آپ نے وہ کام کیا۔ جیسے عام طور پر عام پرائیویٹ بینکس جو ہیں جو سودی کام کرتے ہیں، سودی اس میں جو جاب، جو جتنی دیر وہ سودی کام کرے گا اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اس کو اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت یہ کام کر بھی رہا ہے بول تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ جائز کوئی جاب تلاش کرے، لیکن اگر وہ مجبور بھی ہے تو جب تک جاب نہیں مل رہی تو اتنی دیر جتنی دیر بھی اس نے سودی کام کیا ہے اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرے، اس کے برابر یا تو اس بینک سے تنخواہ نہ لے وہ، لیکن اگر وہ وہاں سے مل ہی رہی ہے تو لینے کے بعد اتنا مال اس کو حاکم شرع تک پہنچانا پڑے گا، جو حرام کام کرنے کی جو اجرت ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو کتنے ایسے ذرائع ہیں کہ حرام جسموں کے اندر اس انداز سے چلا جاتا ہے، جب بھی وہ توبہ وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص توبہ کر رہا تھا حضرت امیر المومنین کے سامنے کہ توبہ 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 کی آواز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امیر المومنین سخت ناراض ہوئے، اور طویل روایت ہے جس کو اب تو پیش نہیں کر رہا، کہا کہ جا پہلے اٹھ یہاں سے، اپنے جسم کو تو نے جو اب تک گوشت تیرا حرام سے پیدا ہوا، اتنے روزے رکھ کے جسم سے وہ گوشت تیرا زائل ہو جائے، پھر تو توبہ کر، تب تیری توبہ قبول ہوگی۔ خالی صرف زبانی کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے بس آخری میں اس پہ ہم کہ اتنی زیادہ اس چیزوں کی اہمیت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بعض اوقات خیال کرنا ہوتا ہے، کہ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رہبر معظم کی خدمت میں گئے، کچھ حکومتی عہدیدار بھی تھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں، تو وہیں پر ہی رہبر معظم کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو رہبر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم اب گھر جاؤ، گھر جا کر کھانا کھاؤ۔ سب نے کہا کہ اگر رہبر موجود ہیں، مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں کھانے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، یہ بیت المال کا پیسہ ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے کہ یہاں پر بیت المال کے پیسے سے یہاں پر یہ کھانا کھائے، اس کو چاہیے کہ گھر جا کر کھائے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہی ہے کہ انسان اپنے جسموں میں، اپنی اولاد کے جسموں میں بھی ان حرام غذا کو پہنچنے سے بچائے۔ اگرچہ موضوع اتنا زیادہ طویل تھا، جسمانی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ بس صرف یہی غذائیں تو نہیں ہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ہیں، لیکن ایک لمحہ فکریہ ایک لحاظ سے آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں، ان تمام چیزوں پر، اور ایسی خود غذاؤں کی تلاش میں رہیں تاکہ یہ روحانیت کو قوی سے قوی آپ کی جو ہے وہ بناتی چلی جائیں۔
برحمتک یا ارحم الراحمین، وصل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔